منگل 11 ستمبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف بیگم کلثوم نواز شریف کا جسد خاکی لاہور لانے کے لیے لندن روانہ ہوں گے. کیا کلثوم نواز کی رحلت سیاسی تلاطم کا سبب بنے گی؟
شارٹ ٹرم تو کم از کم کو پولیٹیکلی امپلیکیشن ہوئے اس کے کہ نواز شریف کے لیے تھوڑی سی سمپتی پیدا ہو, اور تو مجھے کوئی نظر نہیں آتی.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نازش ظفر سے خبریں سنیے. سابق خاتون اول مسلم لیگ نون کے رہنما نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز آج لندن میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں. ان کی میت نماز جنازہ کے بعد سرد خانے میں رکھی جائے گی, جہاں سے اسے پاکستان منتقل کیا جائے گا. تفصیل ہارون رشید سے.
کلثوم نواز گلے کے سرطان کے مرض میں مبتلا تھیں اور گزشتہ برس سے لندن کے ایک ہسپتال میں زیر علاج تھیں. بیگم کلثوم نواز عمر میں نواز شریف سے ایک برس چھوٹی تھیں. ان کی پیدائش لاہور میں ہوئی تھی اور جنرل مشرف کے ابتدائی دور میں وہ اپنے شوہر کی رہائی کے لیے ایک پرجوش مہم بھی چلا چکی تھیں. لندن میں ان کے بیٹے حسن اور حسین نواز انتقال کے وقت ان کے پاس موجود تھے, جبکہ ان کے شوہر نواز شریف اور بیٹی مریم نواز پاکستان میں سزا کاٹ رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے قانون کے مطابق غمزدہ خاندان کو ہر سہولت پہنچانے کا اعلان کیا ہے.
پاکستان اور دنیا بھر سے بیگم کلثوم نواز کے لیے تعزیتی پیغام بھیجے جا رہے ہیں. سرد جنگ کے خاتمے کے بعد روس نے مشرقی سائبیریا میں اب تک کی سب سے بڑی جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں, جن میں 300,000 سے زیادہ فوجی, ہزاروں کی تعداد میں ٹینک, سینکڑوں جنگی طیارے اور بحری جہاز حصہ لے رہے ہیں. یہ جنگی مشقیں, جنہیں واسٹاک 2018 کا نام دیا گیا ہے, ان میں چین بھی 3,000 سے زیادہ فوجی, بختر بند گاڑیاں اور جہاز بھیج رہا ہے, جبکہ منگولیا کے بھی چند فوجی دستے ان مشقوں میں حصہ لیں گے. اتنے بڑے پیمانے پر روس نے آخری مرتبہ سرد جنگ کے دور میں 1981 میں جنگی مشقیں کی تھیں, لیکن واسٹاک 2018 میں اس سے بھی زیادہ فوجی حصہ لے رہے ہیں. پاکستان کی سندھ ہائی کورٹ نے 12 مئی 2007 کی ہنگامہ آرائی اور ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی اور تحقیقاتی ٹریبیونل کے قیام کا حکم جاری کیا ہے. اس روز معزول چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی شہر میں آمد کے موقع پر فسادات پھوٹ پڑے تھے, جس میں متعدد ہلاکتیں ہوئیں. تفصیل کے ساتھ ریاض سہیل.
سندھ ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا ہے کہ تحقیقات میں یہ بھی دیکھا جائے کہ کیا چیف جسٹس پاکستان کو تقریب میں شکست سے روکنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کا گٹھ جوڑ تھا. اس روز ملی سٹی کورٹ اور ہائی کورٹ کو مشتعل ہجوم نے کیوں اور کس کے حکم پر یرغمال بنایا, اور پولیس شر پسندوں پر قابو پانے میں کیوں ناکام ہوئی. عدالت نے حکم جاری کیا ہے کہ ٹریبیونل 12 مئی اور اس سے پہلے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مابین رابطوں کی تفصیلات بھی طلب کرے. یہ بھی تحقیقات کی جائے کہ کیا چیف جسٹس کا استقبال کرنے والوں کو کسی خاص سیاسی جماعت نے نشانہ بنایا.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور اینکر پرسن عامر لیاقت حسین کی توہین عدالت کے مقدمے میں ان کی غیر مشروط معافی کو مسترد کرتے ہوئے ان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تفصیل کے ساتھ شہزاد ملک.
عامر لیاقت حسین کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے میں فرد جرم 27 ستمبر کو عائد کی جائے گی. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اٹارنی جنرل انور منصور کو حکم دیا ہے کہ وہ اس میں استغاثہ کا کردار ادا کریں. انڈیپینڈنٹ میڈیا یعنی جیو گروپ کی طرف سے ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی, جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ عدالتی حکم کے باوجود عامر لیاقت حسین نے نہ تو نفرت انگیز تقریر کرنا بند کی اور نہ ہی لوگوں کا مذاق اڑانا بند کیا. سماعت کے دوران ملزم کی طرف سے غیر مشروط معافی بھی مانگی گئی, جس پر بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ توہین عدالت کرنے کے بعد معافی مانگ لی جائے.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پشتون تحفظ موومنٹ کے کارکنوں نے تحریک کے رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا ہے. مظاہرے کے شرکا نے گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا.
اور پھر احتجاج اس حوالے سے کیا تھا کہ ہمارے کچھ ممبرز خاص ایکٹیوسٹ ہیں, ہمارے ان کو اغوا کیا گیا ہے, حکومت کی طرف سے ان کو اغوا کیا گیا, ان کو اڈیالہ جیل میں گرفتار کیا گیا ہوا ہے, تو ان کو آزاد کرنے کے لیے, ان کو رہائی کے لیے ان کی احتجاج کیا ہوا تھا. ان میں جو گرفتار ہوئے ہیں جن کو اغوا کیا گیا ہے, ان میں ایک حیات پرغال ہے جو ہمارے پی ٹی ایم کا ایکٹیوسٹ تھا. صرف سوشل میڈیا پر ان لوگوں نے صرف کچھ
شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھا ہے, جس میں انہوں نے امریکی صدر سے جون میں ہونے والی ملاقات کے بعد ایک بار پھر ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق امریکہ نے شمالی کوریا کے رہنما کے دعوت نامے پر کام شروع کر دیا ہے. افغانستان میں ایک خودکش حملہ آور نے ننگرہار صوبے میں مظاہرین کے ایک گروہ کو نشانہ بنایا ہے. حملے میں کم از کم 32 مظاہرین ہلاک اور درجنوں زخمی ہیں. مظاہرین ایک مقامی پولیس افسر کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے تھے. اس سے قبل ننگرہار صوبے میں ہی ایک اسکول کے قریب 2 بم حملوں میں 5 افراد زخمی ہوئے تھے. ان میں سے پہلا دھماکہ صوبائی دارالحکومت جلال آباد میں کیا گیا، جبکہ دوسرا دھماکہ اس وقت کیا گیا جب قریبی لڑکوں کے اسکول سے طلباء اور مقامی افراد جائے وقوع پر جمع ہوئے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے.
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین کا بڑا موضوع بیگم کلثوم نواز کی زندگی، شخصیت، سیاست میں ان کے کردار پر ہے، اس کے بارے میں ہے. اور اس سلسلے میں میں نے کئی لوگوں سے بات کی ہے، لیکن آئیے پہلے ہارلے اسٹریٹ کلینک کا ماحول جہاں بیگم صاحبہ زیر علاج تھیں اور جہاں ان کا انتقال بھی ہوا. ہارلے اسٹریٹ کلینک کے باہر سے رپورٹنگ کے بعد ہمارے ساتھی فراز ہاشمی ابھی لوٹیں. فراز ہاشمی، کیا ماحول تھا، کیا کچھ تفصیل ہے؟
شفیع صاحب، صبح جیسے ہی یہ خبر ہمیں موصول ہوئی تو فوراً ہی میں ہارلے اسٹریٹ کے کلینک میں چلا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پہ بڑی تعداد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندے موجود تھے، کیمرہ مین، ٹی وی رپورٹر سب، اور اس کے علاوہ وہاں مسلم لیگ کے مقامی رہنما بھی موجود تھے. ہاسپٹل سے جب میں نے رابطہ کیا ریسیپشن سے کہ پوچھا کہ بھائی آپ اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے یہاں پہ ہاسپٹل والے کچھ نہیں بتاتے. یہ ویسے بھی پرائیویٹ کلینک ہے، نجی ہسپتال ہے، انہوں نے ہمیں کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا اور مجھے کہا کہ آپ باہر انتظار کریں. میں بہت دیر انتظار کرتا رہا، آنے جانے والوں سے بات کرتا رہا، لیکن کچھ نہیں پتہ چلا. لیکن ان کی خبر کی ہمیں پتہ چل رہا تھا، ہر اس پہ فیس بک پہ اور فون کے ذریعے پتہ چل رہا تھا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، اور وہاں سے تعزیتی پیغام بھی آنا شروع ہو گئے تھے. لوگوں سے پتہ چلا، کچھ لوگوں سے، کہ ان کی فیملی کے سارے لوگ وہاں اندر موجود ہیں ہسپتال میں ان کے ساتھ. صبح تقریباً 11 بجے میری ان کے حسین کی ساس سے بات ہوئی. وہ جب باہر آئی تھیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ
حسین نواز کے بڑے صاحب
تو انہوں نے مجھے بتایا کہ صبح ان کو وینٹیلیٹر پر، ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، انہیں وینٹیلیٹر پر دوبارہ رکھا گیا، لیکن 11 بجے کے قریب ان کا انتقال ہو گیا. ان کی تدفین جب یہ سب لوگ باہر آئے، حسین، حسن، ان کی بیٹی اسما چھوٹی، ان کے بچے بھی تھے، ان کے کچھ اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، اور ان کے دیگر رشتہ دار جو یہاں موجود تھے، بہت سو کو تو میں پہچانتا نہیں تھا کیونکہ وہ ان لاس میں سے جو ہیں.
صحیح.
تو وہ لوگ جب باہر آئے تو جب انہوں نے تو کوئی بات نہیں کی، لیکن حسین کو میں نے روکا سیڑھیوں پہ اور پوچھا کہ آپ اس مشکل گھڑی میں اپنی پارٹی کے ورکروں کے لیے قوم کو کوئی، یا قوم کو کوئی پیغام دینا چاہیں. تو انہوں نے کہا کہ غم سے میں اس وقت نڈھال ہوں، میں کوئی بات نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد میں نے دوسرا ان سے سوال یہ پوچھا کہ ان کی تدفین کا آپ کا کیا پروگرام ہے. آپ لوگ تو ذہن میں سوال یہی پیدا ہو رہا تھا کہ یہاں دفنایا جائے گا یا انہیں پاکستان لے کے جایا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ میرے اپنے والد سے بات نہیں ہوئی، اس وقت تک ان کی بات نہیں ہوئی تھی، تو اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کروں گا. اس کے علاوہ جو پارٹی کے یہاں پہ لوگ موجود تھے،
یا ذرا سا ایک توقف کی، کیا یہ ذکر آیا کہ حسین یا حسن نواز دونوں یا ان میں سے کوئی پاکستان جائیں گے؟
ایسا کوئی ذکر نہیں آیا. وہ خاندان کا کوئی بھی فرد بات کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا. میری جو بات ہوئی وہ یہاں کے مقامی جو مسلم لیگ کے رہنما تھے ان لوگوں سے ہی بات ہوئی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ توقع یہی ہے کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب وہ تشریف لائیں گے لندن، اور وہ یہاں سے میت لے کے جائیں گے لاہور جہاں ان کی جمعے کو تدفین ہوگی. یہاں پہ بھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی جس کا بندوبست مقامی پارٹی کے رہنما کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ریجنٹ پارک میں کی جائے گی جہاں ان جس مارچری میں بھی ان کی میت رکھی گئی ہے.
فراز ہاشمی، بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائی سے بھی میں نے بات کی. وہ نہ صرف بیگم کلثوم نواز کو بلکہ خاندان کو بھی بڑے قریب سے جانتے ہیں، دیکھا ہے اور کتاب بھی لکھی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایک تصوراتی الیگوریکل انداز کے کالم میں بیگم کلثوم نواز کو بیگم نصرت بھٹو سے موازنہ کیا تھا۔ بیگم بھٹو کی زندگی تو واقعات سے بھرپور تھی، مگر ان کی موت خاموش حالات میں ہوئی، جبکہ اس کے برعکس بیگم کلثوم نواز کی زندگی میں کم ہی سیاسی واقعات ہیں، جبکہ ان کی موت ایک سیاسی طور پر کشیدہ ماحول میں ہوئی ہے۔ تاریخ انہیں کیسے دیکھے گی؟
مجھے بڑا کئی دفعہ موقع ملا ان کی باتیں سننے کا، بڑے تحمل سے گفتگو کرتی تھی، بڑی صاحب رائے دیتی تھی، جمہوریت کی جو تھی وہ بہت دلدادہ، اور جمہوری راستے پر جب سے انہوں نے 99 سے سفر کیا تھا اس کے بعد ان کے نظریات میں کبھی جھول نہیں آیا، اور ہمیشہ وہ اس راستے پریفر کرتی رہی، ترجیح دیتی رہی۔
ٹھیک، آپ کو یاد ہوگا سہیل بھرائی صاحب، آپ نے ایک تصوراتی یا امیجنری انداز کے کالم میں بیگم کلثوم نواز کو بیگم نصرت بھٹو سے ان کا موازنہ کیا تھا۔ بیگم بھٹو کی زندگی تو واقعات سے بھرپور تھی، مگر ان کی موت خاموش حالات میں ہوئی، جبکہ اس کے برعکس بیگم کلثوم نواز کی زندگی میں کم ہی سیاسی واقعات آئے بیگم نصرت بھٹو کے مقابلے میں، لیکن ان کی موت ایک سیاسی طور پر کشیدہ ماحول میں ہوئی ہے۔ تاریخ انہیں کیسے دیکھے گی؟
میرا خیال ہے کہ ان کا ایک متبر بیوی، ایک شفیق ماں اور ایک ایسی خلیق خاتون کے طور پہ انہیں یاد رکھا جائے گا کہ جس کے کوئی بھی خلاف نہیں تھا، حتیٰ کہ عمران خان بھی ان کی بیماری میں کئی بار ان کے بارے میں ٹویٹس کر چکے ہیں، ان کے بارے میں ان کے حال پوچھ چکے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب نے خود فون کر کے جو ہے وہ میاں نواز شریف سے ان کی عیادت کی تھی، تو بنیادی طور پر اور بھٹو فیملی سے بہت اچھے تعلقات تھے بیگم کلثوم صاحب آگے، اور بے نظیر بھٹو سے بڑی شفقت سے ملتی رہیں، میں ان کا بہت اہم کردار رہا۔ میاں نواز شریف کی بایوگرافی پر ایک ہی کتاب ہے جو میں نے لکھی تھی، وہ میاں صاحب مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے، تو بیگم صاحبہ نے پڑھی غدار کون، انہوں نے اس کی اجازت دی، اور وہ صاحب مطالعہ تھی، اردو ادب کی طالبہ تھی، اور بہت ساری چیزوں پہ میاں صاحب کو ایڈوائز کرتی تھی، اردو تقریریں بھی میاں صاحب کی وہ ویٹ کرتی تھی، تو ان کے گھر کے اندر ان کا بہت اہم کردار تھا، اور شاید وہ جو تھی ان کا کردار یہی تھا کہ وہ یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے خاوند کی ممد و معاون رہوں۔
اچھا، تو سہیل بھرائی صاحب، پاکستان کی اور بالخصوص پنجاب کی روایتی رواداری کا منظر ان کی موت کے بعد نظر آئے گا یا دشمنیاں اب نسل در نسل بڑھیں گی؟
میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں اتنی جلدی تو دشمنیاں ختم نہیں ہوتی پنجاب میں، لیکن بیگم کلثوم صاحبہ جو ہیں وہ تو دشمنی سے بالکل دور تھی، کبھی انہوں نے کسی مخالف کی بات کا جواب دیا، البتہ ان کی بیماری کے حوالے سے، ان کی موت کے حوالے سے جن لوگوں نے اس طرح کی افواہیں اڑائیں، میرا خیال ہے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے اور کم از کم زندگی میں دوبارہ اس طرح کے کام کرنے سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ کئی لوگ تو انہیں کئی مہینے پہلے ہی جو تھے وہ اس دنیا سے رخصت کر چکے تھے۔ اور دیکھیں بیگم نصرت بھٹو بھی ایک ایسی ماں تھی جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اور اسی طرح بیگم کلثوم نے بھی اپنی بیٹی بھی اپنے خاوند کو سیاست کے میدان میں خود اتارا، اور ہمیشہ خود قربانی دینے پر آمادہ رہی، لیکن لیا کچھ نہیں انہوں نے، انہوں نے سیاست کو کچھ دیا ہے، انہوں نے سیاست سے لیا کچھ نہیں، اور ہمارے ہاں ماؤں کی روایت یہی ہے کہ وہ کسی سے کچھ لیتی نہیں ہے، سب کو دیتی ہیں، تو یہی کردار مجھے ان کا نظر آیا۔
سینئر صحافی اور تجزیہ کار یہ تھے سہیل بھرائی۔ میں نے کلثوم نواز صاحبہ کے موضوع پر سینئر صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی سے بھی بات کی۔ میں نے ان سے پوچھا، اب لگ یہ رہا ہے کہ ان کی میت پاکستان لے جائی جائے گی، وہاں کیا کوئی بڑی سیاسی منظر یا تصویر یا منظرنامہ بنتا نظر آ رہا ہے؟
جی نہیں، ظاہر ہے یہ ایک سمپتی تو ہوگی ضرور میاں نواز شریف کے لیے، کبھی وہ ادھر جیل میں، اڈیالہ جیل میں بند ہے، ان کی بیٹی جو ہے وہ بھی بند ہے، وہ میاں نواز شریف کو ریگریٹ بھی ہوگا، انہوں نے پرسنل لیول کہ اس وقت وہ موجود نہیں تھے اپنی بیگم کے ساتھ، لیکن اس کی کوئی شارٹ ٹرم تو کم از کم کوپریٹیویشن ہوئے اس کے کہ میاں نواز شریف یا ان کی فیملی کے لیے تھوڑی سی سمپتی پیدا ہو، اور تو مجھے کوئی نظر نہیں آتی کوئی سوال.
تو پاکستان کے قانونی اور سیاسی حالات میں کیا اس بات کا امکان ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی بیگم کلثوم نواز کے جنازے میں شریک ہوں؟
میرے خیال سے عمران خان صاحب نے کہا کہ قانون کے مطابق ان کو اجازت دی جائے گی. ہونا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے کہ میں فرسٹ اویلیبل فلائٹ پہ جا رہا ہوں ان کے جس سے خاصی کوئی حال آنے کے لیے. ایک نماز جنازہ میرے خیال سے لندن میں ہو جائے گا، ایک جہاں لاہور میں جہاں ان کو بری کرنا ہے ان کی ذاتی عمرہ میں ہوگا، اور امکان غالب ہے کہ ان کو میاں نواز شریف کو کم از کم پیرول پر رہا کر دیا جائے گا.
تو عارف نظامی صاحب، پاکستان کی جو سوسائٹی ہے، پاکستان کے مسلم معاشرے کی سیاست میں موت کے بعد اکثر مخالف کو بھی برا کہنا چھوڑ دیا جاتا ہے. بیگم کلثوم نواز کی موت کے بعد کیا سیاست میں جو ایک کشیدگی اور ایک دوسرے کے خلاف ذاتی قسم کی دشمنیاں بن چکی ہیں، کیا ان حالات میں بہتری آئے گی یا آ سکتی ہے؟
ایک تو میں آپ کو نواز شریف صاحب کی تعریف میں ایک بات کہوں کہ عمران خان صاحب پہ کافی اسکینڈل بھی آیا ہے، کچھ شادیوں کے معاملات بھی تھے، کچھ اور بھی تھے. ان کی اکثر الزام لگتا ہے کہ ریحام خان نے جو کتاب لکھی وہ پی ایم ایل اے نے لکھوائی، لیکن میاں نواز شریف نے کبھی ذاتیات پہ آ کے عمران خان کو اٹیک نہیں کیا. بعض لوگوں نے کہا ان کی ایک بیٹی ہے، ان کے حوالے سے باتیں کرنے کے لیے انہوں نے منع کر دیا. تو عمران خان نے بھی بائی اینڈ لارج اسی طرح انہوں نے بھی کوشش کی کہ پرسنل لیول پہ وہ اٹیک نہ کریں. لیکن یقیناً آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مثلا اس کی میں آپ کو آج کی اطلاع دیتا ہوں کہ اقتدار صاحب نے پبلکلی معافی مانگی اپنے رویے پہ، اور انہوں نے کہا کہ میں نے غلط الزام لگایا. یہ انہوں نے جو کہا تھا نا پہلے کہ کلثوم تو کچھ ہے ہی نہیں،
جی.
پھر بعد میں کہا کہ شی از نو لانگر الائیو، اس قسم کا بیان بھی ایک ہوا ہے. اس لیے انہوں نے آج بڑی غیر مشروط معافی مانگی اور کہا کہ میں نواز شریف سے ملنے اس وقت جب میں صدارتی امیدوار تھا تو میں اس لیے نہیں گیا کہ شاید غلط فہمی ہو کہ میں اپنے ووٹ مانگنے آیا ہوں. لیکن انہوں نے ان کو بڑا بڑا کم اوقات کے آگے کہا کہ وہ ایک منڈر خاتون تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے رویے پر شرم سار ہوں. تو یہ بڑی مارل کرج کا مظاہرہ کیا ہے چودھری کو. تو یقیناً اس سے لگتا ہے کچھ شاید یہ جو ایک ذاتی ایلیمنٹ ہے پالیٹکس کے اندر جو بڑا ہی انفارچونیٹ ہے، یہ شاید کسی حد تک کم بھی ہوگا.
یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسٹر عارف نظامی. میں نے کلثوم نواز کی سیاسی سرگرمیوں کے سلسلے کے ایک اہم واقعے کے لیے بی بی سی کے ہمارے سابق ساتھی شاہد ملک کو بھی زحمت دی، اور ان سے اس واقعے پر روشنی ڈالنے کے لیے کہا کہ جب جنرل مشرف کے دور میں بیگم کلثوم نواز کی گاڑی فوک لفٹر سے اٹھائی گئی تھی.
جی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ دوپہر کوئی 2 بجے کا ٹائم ہوگا جب مجھے کسی ذریعے سے اطلاع ملی کہ بیگم صاحبہ اپنے گھر سے نکل آئی ہے، کیونکہ انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ وہ گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گی. میری مراد ماڈل ٹاؤن والے گھر سے ہے. تو میں جیسے ہی اطلاع ملی اپنے گھر سے نکلا، یہ سوچ کے کہ پتہ کرتا ہوں کہ وہ کہاں پہنچی ہیں اور اس کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے یا ہو سکتا ہے. تو اچانک میں نے یہ منظر دیکھا، کیونکہ میرے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر جی او آر ہے، انگریزوں کے زمانے کی بنی ہوئی گورنمنٹ آفیسرز ریزیڈنس. تو اس کی طرف یہ نظارہ دیکھا گیا کہ فوک لفٹر سے ان کی گاڑی اٹھائی گئی تھی، جس میں جاوید ہاشمی بھی تھے اور بیگم کلثوم نواز شریف بھی تھی، اور انہیں سول آفیسرز میس جو جی او آر کے اندر واقع ہے وہاں لے جایا گیا. تو جس طرح میں نے کہا کچھ دوپہر 2 بجے کا وقت ہوگا، میں نے جیب میں پیسے بھی نہیں ڈالے تھے، صرف اپنا موبائل فون رکھا ہوا تھا اور چھوٹا سا ایک ٹیپ ریکارڈر تھا. تو اس کے ساتھ پھر میں ہمیں میس کے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی تو باہر لان میں بیٹھ گئے تھے. دوپہر 2 بجے کے بیٹھے ہوئے رات 12:30 بجے تک کبھی ہندی پروگراموں کی مجلس میں، کبھی اردو کے لیے، کبھی انگریزی کے لیے، وقتاً فوقتاً جو کچھ دیکھتے رہتے تھے ہم اس سے آگاہ کرتے جا رہے تھے. تو یہ نقشہ تھا اس دن.
ٹھیک ہے، آپ اس وقت بی بی سی کے لیے رپورٹر تھے، مختلف سروسز کے لیے کام بھی کر رہے تھے، ان حالات میں اس وقت اس واقعے کی اتنی اہمیت کیوں بنی؟
دیکھیے، اس اہمیت کے پیچھے یہ پس منظر تھا کہ اکتوبر 1999 کو اس وقت کی منتخبہ حکومت کا تختہ الٹا جا چکا تھا. وہ کون سے حالات تھے جن میں یہ واقعہ پیش آیا؟ اس سے آپ بھی آگاہ ہیں، باقی لوگ بھی آگاہ ہیں. وہ جو طیارہ اغوا کرنے کا اصلی یا خیالی معاملہ ہوا تھا وہ اس کے پیچھے تھا، اور جس روز ان کو سزا سنائی گئی ہے میاں نواز شریف کو، یہ سن 2000 کی بات ہے، اور وہ یکم محرم کی شب تھی، یعنی محرم کا چاند جب نکلا تھا یہ شام کو، اس شام کو اس وقت کے وزیر اطلاعات جاوید جبار مختلف شہروں میں جا کر، جس میں کراچی، اسلام آباد اور لاہور شامل ہیں، وضاحت کر رہے تھے اس عدالتی فیصلے کی جس کے تحت نواز شریف کو کنوکٹ کیا گیا تھا. یہ پس منظر تھا. تو ان حالات میں اس واقعے کا پیش آنا جو ہے، ایک تو ایک دلیری کی علامت ٹھہرتا ہے، اور دوسرے اس بات کی بھی کہ اب دیکھیے، ہم سیاست سے گویا سیاست کے منظر نامے سے غائب نہیں ہوئے، ہم موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک دلیرانہ اقدام تھا، اور اس کی علامتی حیثیت جو ہے وہ ان حالات کے پیش نظر بہت زیادہ تھی.
فوک لفٹر کا آنکھوں دیکھا احوال بیان کر رہے تھے ہمارے پرانے ساتھی شاہد ملک. بات ادھوری رہے گی اگر بیگم کلثوم نواز کو ایک انسان، ایک بیوی، ماں اور بیٹی کی حیثیت سے نہ دیکھا جائے. ان کی شخصیت کے یہ پہلو جاننے کے لیے میں نے صحافی اور تجزیہ کار فخرہ تحریم کو زحمت دی، جو 80 کی دہائی سے بیگم کلثوم نواز کو بڑے قریب سے دیکھتی آئیں اور رپورٹنگ کرتی رہیں.
میرا خیال ہے بہت اچھی، میں نے ان کو ہمیشہ مسکراتے دیکھا ہے، مطلب اور اپنے بچوں کے لیے بھی پریشان. جب ان کا چھوٹا بیٹا بیمار ہوا تھا ایک دفعہ، اور وہ ہم پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے، بہت دیر تک وہ اس کے بارے میں ڈسکس کرتی رہی اور بہت پریشان تھی. تو میرا خیال ہے کہ خاتون اول ہونے کے ناطے بھی، مطلب وہ اپنے بچوں کو اتنی ہی توجہ دیتی تھی جتنی ایک عام ماں جو ہے وہ دیا کرتی تھی.
بحیثیت بیگم اور
باسیت بیگم تو مطلب اس طرح سے تو نہیں، لیکن اپنے شوہر کے حوالے سے ان کی فکر مندی، اور آپ دیکھیں کہ جو عورت بالکل سیاست میں آنے کا کبھی سوچتی بھی نہیں تھی، اور جب بھی ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے کبھی نہیں کہا، وہ ہمیشہ کہتی تھی میں ایک گھریلو خاتون ہوں اور میں کبھی سیاست میں نہیں آؤں گی. لیکن جب ان کے شوہر پہ مشکل وقت پڑا تو انہوں نے کس طرح سے ان کا ساتھ دیا، یہ ان کی اپنے شوہر کے حوالے سے جو فکر مندی اور ان کی طرف توجہ دینے کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کس طرح سے ان کا ساتھ ایک مشکل وقت میں دینے کے لیے اس میدان میں نکل آئیں جس کی وہ کھلاڑی نہیں تھی.
ٹھیک ہے، صحافیوں سے ان کا عموماً رویہ کیسا تھا؟
بہت اچھا تھا، لیکن تھوڑا سا ذرا دور بھی، مطلب الیکشن کے دنوں میں تو بہت قریب ساتھ رہتا تھا، اور اکثر ملنا، جیسے میرا گھر قریب تھا تو مجھے ایک دفعہ میں گئی تو مجھے کہنے لگی کہ آپ کہاں رہتی ہیں، تو میں نے جب انہیں بتایا کہ میں اس جگہ پہ، تو کہنے لگی یہ تو میرے گھر کے بہت قریب ہے تو آپ آ جایا کرو. تو لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس کے لیے، جب کام ہوتا تھا تو ہم بھی جاتے تھے. تو لیکن بہت اچھے طریقے سے، کبھی نہیں ہوا کہ کسی مطلب کبھی کوئی خبر بھی اس طرح کی لگ گئی تو کبھی غصے کا اظہار نہیں کرتی.
اچھا، اپنے خادموں، ملازمین اور دیگر عملے کے بارے میں، کیا وہ سخت خاتون تھیں؟
اس کے بارے میں میں زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو بتا نہیں سکوں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ میڈیا کے سامنے آپ کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن کبھی مطلب اس طرح کسی نے شکایت نہیں کی تھی. لیکن وہ لوگ جو ان کے قریب تھے وہ ہمیشہ اچھے ہی لفظوں میں ان کا ذکر کرتے تھے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے، جیسے ان کے ساتھ جو سیکٹری اور اس طرح کی خواتین ہوتی تھیں تو وہ تو بڑے اچھے طریقے سے انہیں، ان کے بارے میں خیالات جو تھے، جب کبھی بھی بات ہوئی ہے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس کا ذکر.
میں ان کی شخصیت کے پہلو اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ ان کی شخصیت اس طریقے سے نمایاں نہیں تھی، تو کیا اس سلسلے میں کوئی آپ کے ذہن میں بات جو ان کی شخصیت کو سمجھنے میں مدد دے سکے، کچھ کہیے گا؟
میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ سمجھتی تھی کہ عورت جو ہے اس کی پہلی ذمہ داری اس کے بچوں کے حوالے سے, اس کے گھر کے حوالے سے ہے. لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ اگر عورت پہ مشکل وقت پڑے گا تو وہ ہر میدان میں آگے آ سکتی ہے. سیاست کا ان کا کبھی کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن ان کی ہمت اور جرات کو دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کہ وہ لوگ جو پارٹی میں نواز شریف کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور ان کے لیے بہت اچھے جذبات کا اظہار کرتے تھے, وہ سب رفتہ رفتہ جب چھوڑ کے جانے لگے 99 کے بعد, تو انہوں نے جس طرح سے اس میدان میں آ کر یہ جنگ لڑی, تو میں ان کی جرات کو سلام پیش کرتی ہوں.
بیگم کلثوم نواز کو قریب سے جاننے والی سینئر صحافی یتیم فاخرہ تحریم.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں گے ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
انگلینڈ اور بھارت کے درمیان اوول میں پانچویں اور آخری ٹیسٹ میچ کا آج آخری دن ہے. بھارت کو میچ جیتنے کے لیے 464 رنز کا ہدف ملا تھا, لیکن چوتھے دن بھارت کی 3 وکٹیں صرف 2 رنز پر گر گئی تھیں, جن میں کپتان وراٹ کوہلی کی بھی وکٹ شامل تھی جو پہلی ہی گیند پر آؤٹ ہوئے تھے.
کوہلی is facing his first ball, in comes Broad now, bowls and Kohli fields, it's caught behind, a golden duck for Virat Kohli.
آج بھارت نے 58 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ پر اپنی اننگ شروع کی. اوپنر لوکیش راہل سینچری مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے, یہ ان کی پانچویں ٹیسٹ سینچری ہے. پہلی افغان پریمیئر لیگ کے کھلاڑیوں کا انتخاب عمل میں آ گیا ہے. 5 سے 21 اکتوبر تک متحدہ عرب امارات میں ہونے والی اس لیگ میں 5 ٹیمیں حصہ لیں گی. شاہد آفریدی, کرس گیل, برینڈن میکیلم, آندرے رسل اور راشد خان کا انتخاب آئیکون کرکٹرز کے طور پر عمل میں آیا ہے. اس لیگ میں پاکستانی کھلاڑی بھی حصہ لے رہے ہیں, جن میں شعیب ملک, مصباح الحق, امام الحق, یاسر شاہ, فہیم اشرف, سہیل تنویر, وہاب ریاض, کامران اکمل اور محمد حفیظ قابل ذکر ہیں. یو ایف اے نیشنز کپ فٹ بال میں آندرے سلوا کے گول نے پرتگال کو اٹلی کے خلاف جیت سے ہمکنار کر دیا. ترکی نے 2 گول کے خسارے میں جانے کے باوجود سویڈن کو 3-2 سے ہرایا. اسکاٹ لینڈ نے البانیا کے خلاف 2-0 سے کامیابی حاصل کی. انگلینڈ اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان دوستانہ انٹرنیشنل فٹ بال میچ آج کھیلا جا رہا ہے. ڈھاکہ میں ہونے والی ساؤتھ ایشین فٹ بال چیمپئن شپ کے سیمی فائنلز کل کھیلے جائیں گے. پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا, جبکہ نیپال کی ٹیم مالدیپ کا سامنا کرے گی. انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن نے یو ایس اوپن فائنل کے امپائر کارلوس راموس کا دفاع کرتے ہوئے ان کے فیصلوں کو درست قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ کارلوس راموس کے تمام فیصلے کھیل کے قواعد و ضوابط کے عین مطابق تھے. یاد رہے کہ فائنل میں سرینا ولیمز نے امپائر کے فیصلوں پر غصے میں آ کر انہیں جھوٹا اور چور کہا تھا.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com نہ صرف نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کے انتقال کی خبر سے لیڈ کر رہی ہے, بلکہ 2 متعلقہ موضوعات, وہ بیگم کلثوم نواز سے اور مریم سے آخری ملاقات تھی. اور ساتھی کلثوم نواز نہ ہوتی تو نواز شریف باہر نہ جا سکتے, خاصی دلچسپی اور پڑھے جانے کا باعث ہے. سربین کا نصف آیا, خاص خاص خبروں کا خلاصہ سنیے نازج ظفر سے.
پاکستان کی سابق خاتون اول مسلم لیگ نون کی رہنما نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز آج لندن میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں. ان کا جسد خاکی لاہور منتقل کیا جائے گا. سرد جنگ کے خاتمے کے بعد روس نے مشرقی سائبیریا میں اب تک کی سب سے بڑی جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں, جن میں 300,000 سے زیادہ فوجی حصہ لے رہے ہیں. پاکستان کی سندھ ہائی کورٹ نے 12 مئی 2007 کی ہنگامہ آرائی اور ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی کے قیام کا حکم جاری کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور اینکر پرسن عامر لیاقت حسین کی توہین عدالت کے مقدمے میں ان کی غیر مشروط معافی کو مسترد کرتے ہوئے ان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ افغانستان میں ایک خودکش حملہ آور نے ننگرہار صوبے میں مظاہرین کے ایک گروہ کو نشانہ بنایا ہے۔ حملے میں کم از کم 32 مظاہرین ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے ناظر ظفر سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ روس اور چین انتہائی بڑی مشترکہ جنگی مشقیں کر رہے ہیں۔ ان مشترکہ فوجی مشقوں میں چین کے 3,000 اہلکار روس کے 3,00,000 فوجیوں کے ہمراہ شرکت کر رہے ہیں۔ روس نے سوویت دور کے بعد سے اب تک اتنے بڑے پیمانے پر فوجی مشقیں نہیں کی تھیں۔ تفصیل بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی ہے، سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور چین کے صدر شی جن پنگ کی ملاقات اکنامک فورم کے دوران روسی بندرگاہ ولادی ووسٹاک میں ہوئی ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے صدر پوتن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
سب سے پہلے تو میں یہاں مدعو کرنے پر آپ کا شکریہ ادا کروں گا، جس کی وجہ سے میں دوبارہ اس شہر آ سکا۔ 8 سال قبل میں یہاں آیا تھا جب میں چین کا نائب صدر تھا۔ آج پھر میں اس سرزمین پر موجود ہوں اور شہر میں بڑی تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان 8 سالوں میں آپ کی زیر قیادت اس شہر میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ میں آپ کی کامیابی پر بہت خوش ہوں۔
سر جنگ کے خاتمے کے بعد روس نے مشرقی سائبیریا میں اب تک کی سب سے بڑی جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں، جن میں 3,00,000 سے زیادہ فوجی، ہزاروں کی تعداد میں ٹینک، سینکڑوں جنگی طیارے اور بحری جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ یہ جنگی مشقیں جنہیں ووسٹاک 2018 کا نام دیا گیا ہے، ان میں چین بھی 3,000 سے زیادہ فوجی، بختربند گاڑیاں اور جہاز بھیج رہا ہے، جبکہ منگولیا کے بھی چند فوجی دستے ان مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر روس نے آخری مرتبہ سرد جنگ کے دور میں سن 1981 میں جنگی مشقیں کی تھیں، لیکن ووسٹاک 2018 میں اس سے بھی زیادہ فوجی حصہ لے رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کا کہنا ہے کہ ان مشقوں سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔
اب ہمارے پاس موقع ہے کہ وسیع معاملات پر گفتگو کریں۔ ہم نے تجارتی کاروبار میں قابل ذکر ترقی کا مشاہدہ کیا اور اس کے علاوہ دونوں ممالک کے شراکت داروں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی میں تعاون کا بھی جائزہ لیا ہے۔ یہ سب بہت اہم ہے اور آنے والی دہائیوں کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔
روس اور چین کی ایک ہفتے جاری رہنے والی یہ مشقیں ایک ایسے وقت میں کی جا رہی ہیں جب روس اور نیٹو اتحاد کے ملکوں میں شدید کشیدگی پائی جاتی ہے۔ روس اور 29 یورپی ملکوں کے درمیان دفاعی اتحاد نیٹو کے درمیان اس وقت سے تعلقات کشیدہ ہیں جب روس نے سن 2014 میں یوکرین کے علاقے کرائمیا پر قبضہ کیا تھا۔ روسی ایوان صدر کریملن کے ایک ترجمان دمیتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ روس کی جانب جارحانہ اور غیر دوستانہ رویوں کے باعث یہ جنگی مشقیں بلا جواز نہیں ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق 36,000 ٹینک، بختربند گاڑیاں اور دیگر انفینٹری ٹرک ان مشقوں میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 1,000 جنگی جہاز بھی اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی مشق کریں گے۔ روسی بحریہ کے 2 بیڑے جن میں 80 کے قریب جنگی جہاز شامل ہیں ان مشقوں میں مختلف دفاعی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کا جائزہ لیں گے۔ چین کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ وہ ملٹری تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کئی قسم کے سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کے لیے دونوں اطراف کی صلاحیتوں کو بڑھایا جا سکے۔ انہوں نے ان خطرات کی تفصیل بیان نہیں کی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ چین اور روس کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کی ایک وجہ امریکہ کے عالمی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا ہے۔ دونوں ممالک میں اقتصادی تعلقات بھی بڑھے ہیں اور سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق 2017 میں چین کی روس میں براہ راست سرمایہ کاری میں 72% اضافہ ہوا ہے۔ بیجنگ کے واشنگٹن کے ساتھ تجارتی تنازع کو دیکھتے ہوئے روس چین کا ایک اہم اور تجارتی حجم کے حساب سے نواں بڑا تجارتی پارٹنر بن گیا ہے۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ آپ کے لیے عبداللہ فاروقی نے تیار کی تھی۔ میں نے اسی موضوع پر ماسکو میں موجود سینئر صحافی و تجزیہ کار ڈاکٹر مجاہد مرزا سے بھی بات کی، جاننا چاہا کہ اس مشق کا بنیادی مقصد کیا بتایا گیا ہے۔
دیکھیے یہ مشقیں عرصہ دراز سے ہوتی چلی آئی ہیں وسیع پیمانے کی. سب سے پہلی مشق جو ہوئی تھی وہ ستمبر 1935 میں ہوئی تھی. اس کے بعد یہ سوویت یونین کی بات ہے, 1981 میں لاسٹ اتنی بڑی مشق ہوئی تھی جس کا نام رکھا گیا تھا زاپد 1981, یعنی کہ زاپد 81 اس کا مطلب ہے مغرب 1981. اس کے بعد کوئی مشق نہیں ہے. اس کے بعد یہ مشق اسی بڑے پیمانے کی یہ مشق اب ہو رہی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے وسطک 18. وہ 81 کو الٹ کر کے 18 ہو گیا کہ مشرق 2018. یہ مشقیں عمومی مشقیں ہیں جو وسیع پیمانے پہ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ 1981 کے بعد 1982 میں ایک اور مشق ہوئی تھی جس کو نام دیا گیا تھا 7 اور نیوکلیئر اسالٹ. وہ دشمن مد مقابل ملکوں پہ نیوکلیئر وار کرنے کی مشق تھی. لیکن یہ مشق ریسنٹ جو رشیا ہے, ماڈرن رشیا جو ہے, اس میں پہلی بار ہو رہی ہے. تو کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے. بہرحال چونکہ بہت وسیع پیمانے کی ہے تو یہ ایک عمومی مشق ہے, اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے.
ماسکو سے یہ صحافی و تجزیہ کار ڈاکٹر مجاہد مرزا. روس کی چین کے ساتھ ان مشترکہ فوجی مشقوں پر میں نے کیٹو انسٹیٹیوٹ امریکہ میں دفاعی اور اسٹریٹجک امور کی ریسرچ فیلو ڈاکٹر سحر خان سے بات کی. جاننا چاہا کہ وسٹاک 18 روسی فوجی مشقیں امریکہ کو کیا پیغام دے رہی ہیں.
سب سے پہلا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو روس کی جو فوج ہے وہ بہت طاقتور ہے. یہ چائنا اور منگولیا کے ساتھ کر رہے ہیں ایکسرسائز, تو یہ بھی دکھاتا ہے کہ روس اور چین کے درمیان دوستی بڑھ رہی ہے. تو ابھی تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کوئی ایسا ایکشن وغیرہ نہیں لیا ہے, ان دا سینس کہ امریکہ نے کوئی ابھی ایکسرسائز شروع نہیں کی ہیں اور انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ وغیرہ نہیں دیا ہے. لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم اس ایکسرسائز کو ذرا غور سے دیکھیں گے کہ یہ کس قسم کی ایکسرسائز ہے اور ایگزیکٹلی کیوں ہو رہی ہے.
تو کیا خیال ہے, اسے سرد جنگ کا ایک نیا موڑ کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟
کولڈ وار کا ایک نیا موڑ, آئی تھنک یو نو لگتا تو ہے ذرا فیملیئر کہ جب روس ایکسرسائز کرتی ہے تو پھر امریکہ بھی کرے گی, اور امریکہ اگر کرتی ہے تو روس بھی کرے گا ایکسرسائز. تو تھوڑا سا کولڈ وار ہے. لیکن یہ کولڈ وار سے اس طرح سے بھی الگ ہے کہ جو پریزیڈنٹ پوٹن اور صدر ٹرمپ کے درمیان جو دوستی ہے یا آپ سمجھیں ایک کنیکشن ہے, وہ مختلف ہے کولڈ وار سے. تو ایک لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ جو روس کی جو فوجی ایکسرسائز ہے یہ روس کر رہا ہے دو وجہ سے. ایک تو امریکہ کو دکھانے کے لیے کہ اس کی فوج طاقتور ہے, اور دوسرا یہ دکھانے کے لیے کہ کولڈ وار کے بعد اب روس کافی طاقتور ہو گیا ہے. اب سیریا لائک صدر بشار الاسد سے بہت دوستی ہے اور سیرین وار میں انوالوڈ ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے نیبرز کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, چین کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. تو یہ بھی ذرا مختلف ہے کولڈ وار سے.
تو کیا ان فوجی مشقوں کی وجہ ڈاکٹر سحر خان امریکہ کا مسلسل روس مخالف رویہ نہیں ہے؟
نہیں بالکل, یہ تو ہے ایک بات. آئی تھنک امریکہ فی الحال جو ابھی ٹینشن ہے امریکہ اور روس کے درمیان, یہ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ روس نے امریکہ کے الیکشن میں دخل اندازی کی, اور یہ بھی انویسٹیگیشن ابھی چل رہا ہے کہ کس طرح سے دخل اندازی کی اور صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن اور کیمپین جو تھی وہ کتنی انوالو تھی. تو ایک تو یہ اس لحاظ سے ٹینشن ہے, لیکن دوسرا اس وجہ سے بھی ٹینشن کچھ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ صدر پوٹن کے خلاف بہت کم بات کرتے ہیں. تو یہ جو ٹینشن بن بھی رہی ہے یہ ایک جیسے یونی ڈائریکشنل نہیں ہے. امریکہ میں بھی الگ الگ کیمپس ہیں جو روس کو ذرا بہت ہی سختی سے دیکھتے ہیں, اور کچھ کیمپس ہیں جو کہتے ہیں کہ روس جب ہمیں ذرا ایسا دوستی نہیں لیکن کولڈ وار جیسا سچویشن دوبارہ نہیں بننا چاہیے.
ٹھیک ہے, تو ذرا اس پر غور کریں ڈاکٹر صاحب. روس اور چین اب روایتی قسم کے سوشلسٹ ممالک نہیں ہیں, تو انہیں اب تک امریکہ نے دوست ممالک کے طور پر قبول کیوں نہیں کیا ہے؟
آئی تھنک اس کے دو وجوہات ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ایک تو تجارت سے ریلیٹڈ ہے. چائنا اور امریکہ کے درمیان خاص طور پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی سپرویژن کے نیچے بہت ٹینشن ہو رہی ہے ٹیرفس کی وجہ سے. اب چین کے ٹیرفس ہمیشہ سے اونچے تھے, اور یہ ہمیں ریسرچ دکھاتا ہے کہ دوبارہ ٹیرفس لائک کہتے ہیں ریٹیلیٹری ٹیرفس ڈالنا, اس سے ٹیرفس کم نہیں ہوتے, بلکہ جب وہ ملک دوسرے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا حصہ بن جاتا ہے جیسے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یا نافٹا جیسے بنا ہے میکسیکو اور کینیڈا کے درمیان, تو ٹیرفس کم ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ٹینشن امریکہ اور چین کے درمیان یہ تجارت سے بھی ریلیٹڈ ہے. پھر دوسری ٹینشن ڈیفینیٹلی یہ کولڈ وار سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے, لیکن اس کا دوسرا نام ہے لبرل ورلڈ آرڈر, جس کا آپ نے بھی سنا ہوگا. وہ یہ ہے آئیڈیا کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد امریکہ نے جیسے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, ورلڈ بینک, الگ الگ انسٹیٹیوشنز بنائے, جس میں سے یہ تھا کہ امریکہ سب سے طاقتور ہے اور امریکہ لیڈر ہے جمہوری اداروں کے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لبرل ورلڈ آرڈر ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے, کیونکہ امریکہ کی بھی طاقت ختم ہو رہی ہے, اور اس وجہ سے بھی ختم ہو رہی ہے کیونکہ امریکہ کی تجارت کم ہو رہی ہے. پھر امریکہ نے اپنے آپ کو بہت جنگوں میں انوالو کیا ہوا ہے, تو امریکہ اندر سے ذرا کمزور ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے لبرل ورلڈ آرڈر میں ٹینشن آ گئی ہے. تو یہ جو ٹینشن ہے, آئی تھنک اس کا فائدہ روس اور چائنا اٹھا رہے ہیں.
کیٹو انسٹیٹیوٹ امریکہ کی ریسرچ فیلو یہ تھیں ڈاکٹر سحر خان. انڈیا کی جنوبی ریاست کیرلا میں کیتھولک عیسائی راہباؤں کے ایک گروپ کا الزام ہے کہ انہی کے فرقے کے ایک بشپ نے ان کی ایک ساتھی راہبہ کو 2 سال تک ریپ کیا, لیکن پولیس بشپ کو گرفتار نہیں کر رہی. یہ راہبائیں سنیچر سے ریاست کے کوچی شہر میں دھرنے پر بیٹھی ہیں. بشپ فرانکو ملکل تمام الزامات سے انکار کرتے ہیں. راہباؤں کا الزام ہے کہ بشپ نے ان کی ایک ساتھی کو 2 سال تک ریپ کیا, لیکن پولیس نے ان کے خلاف ہنوز کوئی کاروائی نہیں کی. تفصیل کے ساتھ سہیل حلیم.
کیرلا ہائی کورٹ کی عمارت کے باہر 5 راہبائیں سنیچر سے خیمہ زن ہیں. ان کا الزام ہے کہ بشپ فرانکو ملکل نے ان کی ایک ساتھی کو 2 سال تک ریپ کیا, لیکن پولیس ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے. کیرلا ہائی کورٹ میں بشپ کی گرفتاری اور تفتیش کی رفتار تیز کرانے سے متعلق ایک پٹیشن زیر سماعت ہے. راہباؤں کا کہنا ہے کہ وہ اب کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گی. چرچ کے کسی اعلی عہدیدار کے خلاف اس نوعیت کا الزام انتہائی غیر معمولی ہے. راہباؤں کی مدد کرنے والی جوائنٹ کرسچن کونسل کے مطابق اب انہیں عام لوگوں کی حمایت بھی حاصل ہو رہی ہے. بشپ فرانکو ملکل نے آج ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ الزام لگانے والی راہبہ انہیں بلیک میل کر رہی تھیں, اور چونکہ وہ بے قصور ہیں اس لیے گرفتاری سے بچنے کے لیے پیشگی ضمانت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. ریپ کے الزامات تقریباً 2.5 مہینے پہلے منظر عام پر آئے تھے, لیکن راہباؤں کے دھرنے کے بعد سے یہ کیس دوبارہ سرخیوں میں لوٹ آیا ہے. فرانکو ملکل اب پنجاب کے شہر جالندھر کے بشپ ہیں. راہبہ کا الزام ہے کہ انہیں کوچی کے ایک گیسٹ ہاؤس میں ریپ کیا گیا تھا, جہاں بشپ ملکل اکثر آتے رہتے تھے. مشترکہ کرسچن کونسل کا الزام ہے کہ ریاست کے کچھ سیاستدان اور طاقتور مذہبی رہنماؤں کے دباؤ میں اس کیس کو دبایا جا رہا ہے. کیرلا ہائی کورٹ سے اسی تنظیم نے رجوع کیا تھا. سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ صرف اس وجہ سے کہ ملزم کو ابھی گرفتار نہیں کیا گیا ہے, یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ تفتیش صحیح سمت میں جاری نہیں ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ بشپ کو شواہد ملنے کی صورت میں ہی گرفتار کیا جائے گا, لیکن کرسچن کونسل نے عدالت سے بشپ کی فوری گرفتاری کا حکم دینے اور ان کے بینک کھاتے منجمد کرنے کی بھی درخواست کی ہے. کیتھولک چرچ کو کافی عرصے سے خاص طور پر بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیوں کے الزامات کا سامنا رہا ہے, اور خود پاپائے روم نے یہ اعتراف کیا تھا کہ چرچ نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے خاطر خواہ کارروائی نہیں کی تھی. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
خشک سالی سے جہاں پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں زراعت متاثر ہوئی ہے, وہیں اس سے خشک میووں کی پیداوار میں بھی کمی آئی ہے. صوبے کے دارالحکومت کوئٹہ میں خشک میووں کی مارکیٹ کے تاجروں کا کہنا ہے کہ خشک سالی اور خشک میوہ جات کی افغانستان سے براہ راست بھارت اور چین برآمد سے خشک میووں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ شہر میں لیاقت بازار اور کنداری بازار سے متصل خشک فروٹ کی مارکیٹ میں دکانوں کی تعداد 4-5 درجن سے زیادہ تو نہیں, لیکن یہ پاکستان کی خشک میوجات کی بڑی مارکیٹوں میں سے ایک ہے. پاکستان کے دیگر علاقوں سے جو لوگ کوئٹہ آتے ہیں ان کی ایک ترجیح یہاں سے خشک میوجات کی خریداری بھی ہوتی ہے. سکر سے تعلق رکھنے والے آصف شیخ کا کہنا ہے کہ یہاں کے خشک میوجات اچھے ہوتے ہیں.
ڈرائی فروٹ یہاں کا بہت اچھا ہوتا ہے, خالص اچھا. یہ ہم سکھا سندھ لے کے جا رہے ہیں, یہ 200 رشتے داروں عزیز و قریب کے لیے ان کو دیں گے.
اس مارکیٹ کے ایک تاجر محمد عارف کا کہنا ہے کہ پستہ کے سوا کوئٹہ کی مارکیٹ میں خشک میوہ جات کی ایک بڑی مقدار افغانستان سے آتی ہے.
جتنے ڈرائی فروٹ ہیں افغانستان سے زیادہ تر آتے ہیں, اور جی ایران میں تقریباً پستہ زیادہ ہوتا ہے, وہاں سے صرف پستہ آتے ہیں. اور
تام, بادام اور بعض خشک میووں کی بڑی مقدار میں پیداوار بلوچستان میں بھی ہوتی ہے.
اور یہاں کی جو خصوصیت چیز ہوتی ہے بادام ہو گیا, یہاں کے لورلائی اور دکی سنجاوی بلوچستان کے علاقے میں ہوتا ہے، دشت سے ہوتا ہے، کلات سے ہوتا ہے، اس علاقے سے آتا ہے۔
خشک سالی نے جہاں بلوچستان اور خطے کے دیگر علاقوں کی مجموعی زرعی پیداوار کو متاثر کیا ہے، وہاں اس سے خشک میوجات کی پیداوار میں بھی کمی آئی ہے۔ محمد عارف کہتے ہیں کہ پیداوار کی کمی سے قیمتوں پر بھی اثر پڑا ہے۔
تقریباً پچھلے سال سے نسبت اس سال تھوڑے سے مہنگے ہوئے، ایک تو یہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں خشک سالی بھی ہے، بارشیں نہیں ہوئے، ان کی نسبت یہ تھوڑے سے ریٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، تقریباً کلو میں 100-150 روپے فرق ہوتا ہے پچھلے سال سے۔
خشک میوجات کی قیمتوں میں اضافے کی ایک اور بڑی وجہ ان کی افغانستان سے براہ راست بھارت اور چین منتقلی ہے۔ محمد عارف کے مطابق پہلے کوئٹہ سے بھارت جاتے تھے،
ابھی سارے کے سارے افغانستان سے انڈیا جا رہے ہیں، آدھے سے آدھا ریٹ میں فرق ہوا ہے، مطلب آدھا سے آدھا مہنگے ہوئے۔ تو یہاں کے جو لوگ بےچارے سندھ اور پنجاب کے جو آ جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے بلوچستان کی یہ سوغات ہے ڈرائی فروٹ، تو یہ جب آ جاتے ہیں تو ایسے ریٹس دیکھ کے فکرمن ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔
خشک میووں میں سب سے زیادہ اضافہ چلغوزے کی قیمتوں میں ہوا ہے۔ چلغوزے کی فی کلو کی قیمت 2800 سے 3000 روپے ہے۔ تاجروں کے مطابق چلغوزہ افغانستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے زیادہ تر چین جاتا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی شہر کراچی میں گارمنٹس فیکٹری علی انٹرپرائز میں آتش زدگی کے واقعے کو آج 6 سال بیت گئے۔ اس عرصے میں حکومت سندھ نے 1934 کا فیکٹری قانون تبدیل کیا، جس کے تحت اب مزدور کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا بندوبست نہ کرنے پر 25,000 سے 1,00,000 روپے تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی قابل ذکر اقدامات سامنے نہیں آئے۔ اس واقعے میں 269 مزدور جھلس کر یا سانس گھٹنے سے ہلاک ہو گئے تھے۔ کئی مزدور والدین کی اکلوتی اولاد بھی جان سے گئی، جن میں سعیدہ بی بی بھی شامل ہے، جن کا ایان اکیلی اولاد تھی۔ سعیدہ بی بی نے بیٹے کے صدمے کو طاقت میں تبدیل کیا اور ناخواندہ ہونے کے باوجود پاکستان اور جرمنی میں متاثرین کے مقدمات میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے ہمارے ساتھی راز سہیل کو اپنی کہانی سنائی۔
میرے بیٹے کا نام اعجاز احمد عرف ایان کے نام سے مشہور تھے۔ ہمارا بیٹا ایک ہی تھا اور کوئی ہمارے نہیں ہیں، بہن اور امی ہیں۔ تو بیٹا بھی یعنی کہ پڑھائی کر رہا تھا پرائیویٹ میں اور جاب میں لگ گئی علی انٹرپرائز میں، میری بھی جاب تھی۔ اس کے بعد جب میری طبیعت خراب ہوئی تو بیٹے نے جاب کر لیا، لیکن علی انٹرپرائز میں 4 سال کام کرنے کے باوجود میں نے انہیں منع کیا کہ آپ کے سامنے پیپر ہے، آپ کام کو آف کر دیں۔ لیکن انہوں نے کہا، میرے بیٹے نے کہا، نہیں، ایک ہفتہ بہت کام آئی ہے، اس کے بعد پھر میں جاب چھوڑ دوں گا۔ اور اس دور آپ کا رمضان ختم ہو چکا تھا، عید تھا اور اس کی تنخواہ نہیں ہوئی تھی، تو عید کے بعد وہ گیا تھا فیکٹری میں۔ تقریباً 4-4:30 بجے کے قریب مجھے میسج کیا کہ امی آج تنخواہ وہ نہیں دیں گے، وہ کل کا بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، بس یہ دو لفظ ہوئی تھی۔ میرے بیٹے جب گھر پہ آتے تھے نا تو پھر گیٹ کھولنے کے بعد ہی پوچھتے کہ امی کیا بنایا کھانا، تو میں فوراً کھانا، یعنی کہ میری سالن ہو گئی تھی، چاول چولہے پہ تھا، اور میری امی نے آ کر کہا، بیٹا آپ ٹی وی کھولو، ٹی وی دیکھو۔ میں نے کہا کیا ہوا، تو بولے ایان جو فیکٹری میں، جس فیکٹری میں کام کرتا ہے وہاں آگ لگی ہے۔ اتنا بولنا تھا، میں نے چولہا بند کیا، میں روانہ دے دی۔ میں علی انٹرپرائز میں جب آئی 7:45 کے درمیان، اسی طرح ہوں گے 7:45 کے درمیان ہوں گے، اور میں نے اس وقت دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے علی انٹرپرائز میں، بہت سارے آرمی ہیں، پولیس ہیں، آگ جل رہی ہے، فائر بیگر دو تھا، ایک تو چلا گیا اور ایک پانی دے رہے ہیں۔ ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بیٹے کو کال کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، کہاں ہیں، گیٹ کے سامنے جا رہے ہیں لیکن گیٹ کے اندر جانے نہیں دے رہے ہیں. اسی طرح ہو یعنی کہ سارا رات ایمبولینس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں سارا رات. تو کچھ ایمبولینس نے کہا جی بی بی آپ کا ایک کام کرو ہاسپٹل میں جاؤ. سبیر ہاسپٹل میں جا رہی ہے ڈیڈ باڈی, اس کے بعد عباسی میں جا رہی ہے, آپ وہاں جاؤ. تو پھر میں یعنی کہ سبیر ہاسپٹل میں گئی, مردہ خانہ گئی, پھر عباسی آئی تقریباً رات کے 2:30 بجے اور میں بیٹھ کر رونے لگی جی بیٹا کہاں ہے نہیں پتا نہیں پتا. سارا رات روتی رہی ڈھونڈتی رہی اور 4 بجے گھر واپس گئی. جا کر پھر نماز پڑھی اور اپنے رب العالمین کو صرف یہی دعا مانگا خیریت سے بیٹا مل جائے. اور پھر اس کے بعد گھر سے روانہ ہوئے شبیر ہاسپٹل فیکٹری. شبیر ہاسپٹل میں بیٹے کو ڈھونڈتے رہے, اتفاق سے ایک ہوا چلا اور اس کے چہرے سے وہ کپڑا ہٹ گئی. وہ کپڑا جب دیکھا تو دوڑ کر یہ ہمارا بچہ, جگہ نہیں تھا مردے خانے میں, باہر رکھے ہوئے تھے ڈیڈ باڈی. 12 سپتمبر کو اس ٹائم ٹائمنگ 1:30 بج رہی تھی, 1:35 بج گھر لے کر آئے اور پھر 5 کے درمیان تقریباً اس جگہ پہ 17 ڈیڈ باڈی. ہر گھر پہ ڈیڈ باڈی تھی, ہر گھر پہ لاشیں تھی. قیامت تھا, قیامت صغرا تھی. اس دن ہم بہت یعنی کہ ہمیں ہوش نہیں تھا, ہر گھروں پہ ماتم چھائی ہوئی تھی. میں نے دوسروں کا مدد اس لیے فیصلہ کیا, اس کے بعد تو ہمیں یہاں بلایا جا رہا ہے, وہاں بلایا جا رہا ہے, ویریفائی کے لیے بلایا جا رہا ہے, پولیس اسٹیشن جاؤ. تو ویریفائی میں رات 1 بج جا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں سب باہر, کوئی قانون کاروائی نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح دیکھ دیکھ کر میں نے سوچا کہ نہیں کوئی کام کرنا ضروری ہے اور ان لوگوں کو ڈر خوف سے نکالنا ضروری ہے, کیونکہ ہمارے بچے تو چل گئے ہیں اور کبھی نہیں آئیں گے. جو بچے ابھی ہیں دنیا میں, جو مستور ہیں, جو قریب بچے ہیں, ان کی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کا واقعہ تو ہر فیکٹری میں ہو سکتا ہے جبکہ ہیلتھ اور سیفٹی نہیں ہے. تو پھر ہم نے یہ ہم دوڑتے رہیں جاتے رہیں, ہماری پینشن بھی اس وقت نہیں بنی تھی. اور پھر اتفاق سے ہماری ملاقات ہوئی ناصر منصور این ٹی ایف کے جنرل سیکرٹری سے, اور ناصر منصور سے جب ملاقات ہوئی تو ہم نے اپنا یعنی کہ ساری باتیں انہیں بتایا. تو انہوں نے کہا جی اگر آپ ہم لوگ پھر اپنی تنظیم بنا لیں, ایسوسیشن بنائیں, جو ایسوسیشن بنانے میں آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ اب ہر جگہ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو پھر ہم نے اپنے 2013 میں ایسوسیشن بنائی. ایسوسیشن بنانے کے بعد ہم نے ہائی کورٹ میں آپ کا فیصل صدیقی لائر جو ہیں ابھی ان کو بتایا اور پھر انہیں کو لائر کھڑا کیا. اور 3 کیس, ایک پینشن, ایک سوشل سیکرٹری, یہ بھی پینشن کی تحت ان لوگوں کو ملے باقی مزدوروں کے خاندانوں کو, اور دوسرا ڈیڈ گرانٹ ہمیں نہیں ملا تھا. تو یہ ہم نے 3 کیس کیا, ایک مجاہرہ کیا, اور پھر 3 کیس کرنے کے بعد ہم 3 کیس جیتے اور ہماری پینشن بھی بن گئی, ہمیں ڈیڈ گرانٹ بھی 5 لاکھ روپے ہائی کورٹ کے ذریعے مل گیا. اور اسی طرح ہم یعنی کہ ہماری ہمت طاقت بڑھتے گئی, ہمارے ساتھ بندے آتے گئے جی ہاں یہ کام ہو رہا ہے ہوتا رہے گا. ہم مہینے میں ایک بار اپنے ایریا میں میٹنگ بھی رکھتے ہیں. جرمن میں کیس کیا آپ کا یہ کک کے خلاف, جو آپ کا کپڑے بناتے تھے بائر تھے ان کے خلاف. اس کے بعد اٹلی میں کیس کیا
آپ کے رینا کے خلاف، جو رینا کمپنی ان کو آڈٹ کمپنی تھی جو لائسنس دیا تھا، اور لائسنس دینے کے بعد 20 دن کے بعد یہ حادثہ ہوا تھا. نہیں، فیکٹریوں میں کچھ تبدیل ابھی تک نہیں ہوئی ہے، لیکن ہم یہ آپ کو بتایا تے چلے یہ جب تک ہم زندہ ہیں اور یہ آواز ہماری اٹھتی رہے گی اور ہم روڈوں پہ آتے رہیں گے، جب تک یہ تبدیل نہ ہو تب تک اپنی جدوجہد ہم بند نہیں کر سکتے.
یہ تھیں سعیدہ بی بی، جن کا عیان ان کی اکیلی اولاد تھا، جاتا رہا. ماں ہے نا، جب جب خیال آتا ہے آنکھوں سے جھڑی لگ جاتی ہے. لیکن کیا عجب آزاد عورت ہے. 213 میں ایسوسیشن بناتی ہے وکیل کے مشورے پر، تاکہ احتجاج درج کرا سکے، جہاں چاہے اپنی بپتا سنا سکے، اور پھر جرمنی اور اٹلی کے درآمد کاروں کے خلاف مقدمہ کرتی ہے، لڑتی ہے، ہمت نہیں ہارتی. کون کہتا ہے کہ ماں صرف ماں ہے؟ ماں تو قائد بھی ہوتی ہے نا، بچوں کی پرورش بھی تو کرتی ہے نا. اب یہی ماں دوسروں کے بچوں کے لیے لڑ گئی، زندگی سنوارنے کے لیے، پینشن دلانے کے لیے، اور ان کے بھوکے پیٹ پالنے کے لیے. ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے سعیدہ بی بی سے بات کی تھی، جو آپ نے ابھی سنی. شمالی عراق میں مقیم اقلیتی یزیدی برادری کے ہزاروں افراد 4 سال قبل دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے. عورتوں اور بچوں سمیت سینکڑوں لوگوں کو یرغمال بنا لیا گیا تھا. تقریباً 50,000 لوگوں نے قریبی سنجار پہاڑی پر پناہ لی تھی. اقوام متحدہ نے یزیدیوں پر کیے گئے مظالم کو انسانیت کے خلاف جرائم قرار دیا تھا، لیکن یہ آبادی اب کس حال میں ہے؟ بی بی سی کی نامہ نگار لیز ڈیوسٹ کی سنجار سے دوسری رپورٹ، نادیہ سلیمان کی زبانی.
یزیدیوں کے آبائی علاقہ کوہ سنجار پر زندگی. 4 برس قبل جب نام نہاد دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے دھاوا بولا تو ہزاروں لوگ جان بچا کر یہاں آئے اور کئی واپس نہیں لوٹے. وہ اپنے گاؤں اور گھر پیچھے چھوڑ آئے کیونکہ وہ اس جگہ کو ہی اپنے لیے محفوظ سمجھتے ہیں.
دولت اسلامیہ نے میرا گھر تباہ کر دیا.
ہادی نے ہمیں بتایا کہ جب جنگجو آئے تو ان کے مسلمان ہمسایوں نے انہیں دعا دی.
جب دولت اسلامیہ سنجار آئی تو ہمارے پڑوسیوں نے ان کو ساری وضاحت کی. انہوں نے کہا کہ یزیدی اللہ پر یقین نہیں رکھتے اور وہ مسلمان نہیں. انہوں نے سارے مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں کو مارکیٹ میں بیچ دیا.
بیشتر یزیدی سمجھتے ہیں کہ وہ گھر نہیں جا سکتے. آج یہ ہے سنجار شہر کی حالت. بچ جانے والے یزیدی اب شمالی عراق کے مختلف حصوں میں بکھرے ہوئے ہیں، کئی ملک سے باہر چلے گئے ہیں. دولت اسلامیہ بہار کے شوہر اور بڑے بیٹے کو اغوا کر کے لے گئی. اب اس روایتی سماج میں خاندان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، تو انہوں نے تمام زیادتیوں کے بعد اس پناہ گزین کیمپ میں پناہ لے رکھی ہے. بہار نے ہمیں بتایا کہ ان کو اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیا گیا تھا، زبردستی مسلمان بنایا گیا اور روزانہ پیٹا جاتا تھا. زخم اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں.
میرے بچے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، انہیں برے خواب آتے رہتے ہیں. ہمیں گزشتہ 2 برس سے میرے شوہر اور بیٹے کی کوئی خبر نہیں ملی، اور میری یہ بیٹی کبھی تو گھنٹوں روتی ہے اور اپنے والد اور بھائی کا پوچھتی رہتی ہے.
بی بی سی نے جس بھی یزیدی سے یہاں بات کی اس نے کہا یہاں ان کا کوئی مستقبل نہیں، یہ خاندان یہاں سے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں. پڑوس کے ایک قصبے میں یہ عارضی مرکز بھرا ہوا ہے. ہر خاندان کی اپنی المناک کہانی ہے، اور بہت کم ہی مغربی ممالک یزیدیوں کو خصوصی ویزے دے رہے ہیں. لیکن اگر بہت سارے یزیدی چلے جائیں گے تو اس چھوٹی سی اقلیت کا اور دنیا کے ایک پرانی ترین مذہب کا مستقبل خطرے میں ہوگا.
یزیدی برادری، لیز ڈیوسٹ کی دوسری رپورٹ نادیہ سلیمان نے پیش کی، اور اسی پر سربین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر سلیم قاضی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے فلپ بل. میں پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نازش ظفر کی زبانی.
پاکستان کی سابق خاتون اول معروف سیاستدان اور مسلم لیگ نون کے رہنما نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز آج لندن میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں. ان کا جستے خاکی لاہور منتقل کیا جائے گا. سرد جنگ کے خاتمے کے بعد روس نے مشرقی سائبیریا میں اب تک کی سب سے بڑی جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں. چین بھی ان مشقوں میں حصہ لے رہا ہے. پاکستان کی سندھ ہائی کورٹ نے 12 مئی 2007 کی ہنگامہ آرائی اور ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی اور تحقیقاتی ٹریبیونل کے قیام کا حکم جاری کیا ہے. سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کی توہین عدالت کے مقدمے میں ان کی غیر مشروط معافی کو مسترد کرتے ہوئے ان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. افغانستان میں ایک خودکش حملہ آور نے ننگرہار صوبے میں مظاہرین کے ایک گروہ کو نشانہ بنایا ہے. حملے میں کم از کم 32 مظاہرین ہلاک ہوئے ہیں.